وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مبارکہ میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے تراویح مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاضرین کو اور اس عاجز کمال اہل سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات کہنے اور چلنے پہ توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج کی عبادت، زیارت منظور مقبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. اور ان سے دعا کریں کہ ہمارے بھائی شیخ عمر امام حرم جو تھے جوانی میں ایکسیڈنٹ میں وفات فرما گئے، اور آج اثر کے بعد ان کا جنازہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے پسماں نگام کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیں، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باہر جنت کر دے. میں نے جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، الحمدللہ عقیدے کے اہم مسائل کا بیان ہو چکا. باقی ایک مسئلہ عرض کرنا تھا، وہ ہے مسئلہ مختار کل. تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ مختار کل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس کو تمام اختیارات ہیں، ذرے ذرے کے مالک ہیں، اور جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور فرمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ مسئلہ ایسا واضح ہے جیسے آسمان پہ دن میں سورج چمکتا ہے، جس کو دیکھنے میں کسی کو شبہ نہیں رہتا. اتنا واضح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا. اور اسی طرح ساری مخلوق مل کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور میرا رب نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں ہو. سارے قرآن مبارک کی آیات پہ آپ نظر ڈالیں، الحمدللہ ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، ہر مسلمان قرآن دیکھتا ہے، ہر مسلمان سورۃ الملک پڑھتا ہے، ہر مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر مسلمان سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور دیگر سورتیں بھی تلاوت کرتا ہے. جہاں بھی آپ قرآن میں نظر ماریں گے ایک ہی چیز آپ کو ملے گی کہ تبارک الذی بیدہ وہو على كل شيء قدير، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر چیز سے قادر. ان اللہ على كل شيء قدير، تحقیق اللہ ہر چیز سے قادر. له ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمینوں میں. قل اللہم مالک الملک, کہہ دو کہ اللہ ہی مالک ہے ملک کا. تو دل ملک من تشاء, جس کو چاہے ملک دے دے. وہ تنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے چھین لے. تو عزل من تشاء, جس کو چاہے عزت دے دے. وہ تو دل من تشاء, اور چاہے تو عزت والے کو زلیل کر دے. اسی طرح سارے قرآن میں نظر چلے, دول جلئی نہ بھن نہ وصول جل نہار بل, دن کو رات میں داخل کر دیں, رات بڑی ہو جائے دن چھوٹا ہو جائے. رات کو دن میں داخل کر دیں دن بڑا ہو جائے. تو یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آگے اسی طرح قرآن میں نظر ڈالیں, فرمایا یا فعال ما یشاء یہ کو مایوری, جو چاہے کر, جو چاہے فیصلہ فرما. اور اسی طرح فرما دیا لا يسأل عما يفعل, کوئی دنیا کی طاقت اس سے پوچھنے والی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا. وہم یسألون, اور ان سب سے پوچھا جائے گا, لیکن کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. اسی طرح اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس میں, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں, سدا کا شفا لہ الا ہو, اس تکلیف کو کوئی کھولنے والا نہیں مگر اللہ. اور اسی طرح بتایا ورد کا بھی خیر, اور اللہ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو بھی کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اسی لیے میرے محبوب, محبوب کائنات رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مبارک مانگتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد, یحیی ویمیت, وهو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما آتیت. کہ اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو دیتے, ولا مؤتي لما منعت, اور کوئی ان کو دے نہیں سکتا جس کو تو منع کر دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی محنت کرنے والے کی محنت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک پورا بھی نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے مبارک میں بھی دعا فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے جمانے والے, اے آنکھوں اور دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت کر دے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ساری آیات مبارک میں پڑھ لے کہ اللہ الخلق والامر, اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, اور ساری کائنات کو فنا کرنے والا بھی اللہ ہے, اور ساری کائنات اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے, اور اسی کے دربار میں پیش ہونے والی ہے. کسی کو کوئی طاقت نہیں ہوگی, کسی کو کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشی سے بچ جائے یا اللہ کی دربار میں حاضر نہ ہو. تو یہ مسئلہ بھی قرآن اور حدیث مبارک سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مختار کل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ملک، کوئی فرشتہ کسی چیز کا ملک اور ملک نہیں رکھتے، سارے اللہ کے مملوک ہیں، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے ہاتھ میں صرف اتنا ہے جتنا اللہ نے ڈپٹی سپرد کر دی ہے. اس کے علاوہ وہ ذرے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کرامن کاتبین کی اپنی ڈپٹی ہے، سیاحین فل عرض کی اپنی ڈپٹی ہے، ملک الموت کی اپنی ڈپٹی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی اپنی ڈپٹی ہے، بادلوں کو چلانے والے فرشتوں کی اپنی ڈپٹی ہے، ہواؤں کے کنٹرول کرنے والوں کی اپنی ڈپٹی ہے. وما منا الا له مقام معلوم، اور ہر فرشتے کا اللہ کے ہاں ایک مقام معین ہے، اس سے کوئی ذرے کے برابر بھی تجاوز نہیں کر سکتا. اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو رکھا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہماری موت کی گھڑیاں آسان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت کی تنگی سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت رحمت کا فیصلہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. تو ملک الموت سب کی قرآن موجود ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے فرمایا تمہاری روح پوری کی پوری کون لیتا ہے؟ ملک الموت لیتا ہے. اور ملک الموت کے ساتھ بھی کئی اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب نفس کے سور ہوگا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان گر جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، بادل ہوا بن کے اڑ جائیں گے، اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کتنے باقی بچ گئے ہیں میرے فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہیں آپ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تیری کی بات میں تیرے فرشتوں میں ہم صرف چار فرشتے باقی رہ گئے ہیں. اور چار فرشتے وہ کون سے ہوں گے؟ جبرائیل، میکائیل، اور اس کے بعد اسرافیل، اور اس کے بعد جسے آپ اسرائیل یا ازرائیل کہتے ہیں، ایک ہی نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ جبرائیل حاضر یا رب جلیل، اللہ فرمائیں گے ان تین ملائکہ کا روح سب قبض کر لوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھائیں گے میں چاہوں تو یہ کام اس فرشتے سے لے لوں، میں چاہوں تو یہ کام اس فرشتے سے لے لوں، میری مرضی ہے، کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے. اب ملک الموت میں بھی موت آ گئی، اور ان کے روح قبض کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کون بچ گیا ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے وہ انت اعلم یا اللہ، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لم یبق الا عبدک جبرائیل، اب صرف تیرا ایک بندہ جبرائیل بچ گیا ہے. کیونکہ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز میں فنا ہونا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے، مگر دائم، مگر حی القیوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے مت جبرائیل، تم بھی مر جاؤ جبرائیل بھی مر جائیں گے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جیسا چاہے، جس کو چاہے اختیار دے دیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اب سورج مشرق کی طرف سے آتا ہے اور مغرب کی طرف سے غروب ہوتا ہے، لیکن میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اللہ کے آگے جلدی جلدی توبہ کر لو، تاکہ وہ دن نہ آ جائے حتی تطلع الشمس من مغربها، جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد توبہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے حکم ہے کہ توبہ جلدی کر لیں. اور یاد رکھو جب آدمی کے لیے موت کی وقت آ جاتا ہے اور سکرات الموت لگ جاتی ہے اور آدمی کو پانی ڈالے تو اندر نہیں جاتا, سر سر کر کے باہر آ جاتا ہے, اس وقت بھی اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے, جیسے فرعون پہ عذاب نازل ہو گیا, اسے دریا میں غرق کر دیا گیا, اس وقت فرعون نے بڑی شور مچایا ہارون, لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون ساری زندگی تو خدائی کے دعوے کرتا رہا اور آج تم اسلام لا رہے ہو, تمہارا اسلام قبول نہیں ہے. تو اس لیے توبہ ہر بندہ کر لے. اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو, جوانی میں توبہ کر لو, بڑھاپے میں تو ہر بندہ توبہ کرتا ہے. جب آدمی کی طاقت جواب دے جائے, جب آدمی کی جوانی جواب دے جائے, جب آدمی کا حسن گہرا جائے, جب آدمی پہ بڑھاپا چھا جائے, پھر تو سب کو مسجد بھی یاد آتی ہے, نمازیں بھی یاد آتی ہے, پھر تو سب کو تہجد بھی یاد آتی ہے. لیکن اللہ کو پیارے وہ لوگ ہیں کہ جوانی بھی ہے, حسن بھی ہے, طاقت بھی ہے, دولت بھی ہے, قوت بھی ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں سب کو چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتا ہے. اور توبہ ایسی نعمت ہے مسلمانوں, 70 سال شرک میں گزر جائے, 70 سال زنا میں گزر جائے, 70 سال ڈاکے میں گزر جائے, 70 سال قتل میں گزر جائے, ایک دن سچے دل سے توبہ کر دے, اللہ بولتا ہے میرے بندے میں تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار. اب تائب من الذنب کم اللہ ذنبہ, دعا کرو اللہ مجھے بھی توبہ نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے. اللہ ہمیں توبہ نصوحہ نصیب کرے. میرے بھائی ڈر جائے, مہربانی کرے ڈر جائے, کھڑے رہو. سمجھنے مسئلہ کہ مختار کل کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اپنے عقیدے ٹھیک کرو. آنے والے غیب کون ہے؟ اللہ. ہر جگہ رحیت علم سے حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ. یہ ہم نے نہیں کہا, قرآن نے کہا, وہو معکم اینما کنتم. حضور پاک نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ جب حضرت صدیق ڈر گئے تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کی فوجی ہے, آپ نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھلائے گا. اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ لا تخافا, تم دونوں نہ ڈرو, انی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع وارا, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. یاد رکھو اللہ کا مقام عرش اعلا ہے, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. کیا معنی؟ معیت علم ہے. اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے, کیا معنی؟ معیت نصرت ہے. اللہ ہر چیز کے دیکھنے والا بصیر ہے, اللہ ہر چیز کے دیکھنے والا ناظر ہے. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ حاضر ہے. تو یہ صفت حاضر ناظر بھی کس کی ہے؟ اللہ. عالم الغیب بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ. مختار کل بھی صفت کس کی ہے؟ کہہ دو زبان سے تاکہ عقیدہ صاف ہو جائے. مختار کل کون ہے؟ اب سنیں کہ بعض حضرات نے اللہ ہدایت دے, جو زندہ ہیں جو مر گئے ان کا معاملہ اللہ کے پیش ہے, وہ جانے اللہ جانے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء بھی مختار ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بھی مختار ہیں بلکہ مختار کل ہیں اور آپ ہی کی ذات جو ہے وہ دافع الوبا ہے، آپ ہی کی ذات جو ہے وہ مشکل کشا ہے، اور آپ ہی کی ذات جو ہے وہ دافع القحط والالم ہے۔ اور اس کے بعد اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور کا شان تو بہت بڑا ہے، حضرت پیران پیر جو ہے وہ بھی مشکل کشا ہے، حضرت پیران پیر جو ہے وہ بھی حاجت روا ہے، اور حضرت پیران پیر جو ہے وہ بھی مختار کل ہیں۔ اصل میں یہ سارے عقیدے یاد رکھیں کہ کہاں سے آئے ہیں، اصل میں یہ عقیدے گھڑے گئے تھے روافض نے، شیعہ نے اپنی کتابوں میں یہ عقیدے گھڑے ہیں کہ 12 امام جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، اور 12 ائمہ جو ہیں یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ائمہ جو ہیں وہ ہمارے حاجت روا ہیں، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، اور سب سے بڑے حاجت روا، مشکل کشا اور دکھ سکھ میں کام آنے والے جو ہیں وہ پنجتن پاک ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں وہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو دراصل یہ عقائد جو ہیں فرقہ باطلہ نے، دراصل یہ عقائد جو ہیں مشرکین نے، دراصل یہ عقائد باطلہ جو ہیں مبتدعین نے، دراصل یہ عقائد باطلہ جو ہیں منکرین قرآن و سنت نے گھڑے تھے، اور وہ ایک دوسرے میں اثر کرتے گئے، داخل ہوتے گئے، اور لوگ اللہ معاف کرے حد سے بنتے گئے۔ اسی لیے ان کے نزدیک ایک بڑی مشہور ہے کہ وہ ایک ندا پڑھتے رہتے ہیں اور بڑے ہیں عقیدے سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو گئی لی خمستن اطفی بہا حضر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ یہ 5 میرا سہارا ہے، اسی کی وجہ سے میں جہنم کی آگ کو بھی گلزار کر دوں گا، انہی کے ساتھ میری ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور وہ 5 کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، و ابناہما یعنی حسن حسین والفاطمہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اسی طرح ان کی ناز علی کے نام سے ایک ندا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمارے بدعقیدہ لوگ، ہمارے بدعات میں گھرے ہوئے لوگ اپنی جہالت میں آ کے، انہوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بغداد کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور 11 دفعہ کہو یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اور 11 قدم الٹے پیچھے چلتے آؤ تو عبد القادر جیلانی تیری مشکل حل کر دیں گے۔ ان کے عقیدے میں یعنی عبد القادر جیلانی بھی غیر جاننے والے ہیں، اسی لیے کسی نے اتنی گستاخی کی ہے، کہتا ہے کہ دین تصوف بھی ہے معلوم بھی ہے۔ یاد رکھنی یہ کتاب ہے ان کی ہدایت کی بخشش، ان کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، دین تصوف بھی ہے معلوم بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی تصوف کرنے والا بھی عبد القادر ہے، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی عبد القادر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں معلوم اور مختار بھی عبد القادر ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر، کہ میرا تو قادر بھی عبد القادر ہے، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ پیران پیر سے ملا ہے، لہذا مجھے نہیں پتا کہ خدا کیا ہے، خدا کے اختیارات کیا ہے۔ اسی لیے اللہ معاف کرے کہ مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن قیام منانا نہیں چھوڑتا، مسلمان روزہ چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اپنے بیدار پیر کی نیاز نہیں چھوڑتا ہے. مسلمان قربانی جو اللہ نے فرض کی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, لیکن پیر کی مزار پہ اللہ کا جگہ دینا کبھی نہیں چھوڑتا ہے. مسلمان اپنی لڑکی کا کپڑا بھول جاتا ہے, لیکن قبروں پہ غلاف ڈالنا نہیں بھولتا ہے. مسلمان اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگنا بھول جاتا ہے, لیکن مزاروں پہ ماتھا لگانا نہیں بھولتا ہے. تو اس مجدر پر عقیدگی کی بات جو ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی مختار, تمام انبیاء بھی مختار, تمام اولیاء بھی مختار, اور سب سے بڑے مختار کل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. اچھا فرق کیا کرتے ہیں؟ فرق وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے اختیارات تو اللہ کے پاس تھے, لیکن اللہ نے ان کو دے دیے ہیں, یعنی ان کے اختیار اپنا نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں. اسی لیے وہ ہر بندے کو سمجھاتے ہیں کہ بابا تم خدا سے مانگو گے, گناہ گار ہے ہم, گندی زبان ہے ہماری, کس طرح ہم اللہ سے مانگیں؟ ہم ان کو کہیں گے اور ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں کہ اب اللہ ان کی نہیں موڑ سکتا ہے. بلکہ نعوذ باللہ لوگوں کو یہ عقیدہ دکھاتے ہیں کہ اگر خدا پکڑے تو نبی چھڑا سکتا ہے, لیکن اگر کسی کو محمد مصطفیٰ پکڑ لے تو خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کے عقیدے درست کر دے. اب آپ ضرور پڑے اور ہم قرآن پاک سے پوچھیں کہ مالک مختار جو ہے وہ کون ہے. ضرور شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائے مہربانی کر کے, جنہوں نے ضرور شریف پڑھا ہو صرف وہ بیٹھ جائے. عالم نے دعا مانگی. اچھا آپ سارے اللہ کی شان سے قرآن پڑھتے ہیں, ایمان سے کہیں, آدم نے جب دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ بڑا خدا کی کا یہ رعایت نہ کرو کہ مولوی مکی کہتا ہے, علی مدنی کہتا ہے, وہاں بھی کہتا ہے, دیوبندی کہتا ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مسلمان, کلمہ پڑھتے ہو الحمدللہ, سارے قرآن میں دیکھیں کہ سیدنا آدم نے جب دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تو کس سے؟ اللہ سے. سیدنا زکریہ نے بڑھاپے میں بچہ مانگا تو کس سے؟ اللہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو کس سے؟ اللہ سے. سرکار دو جہاں, رحمت دو جہاں نے ہر حاجی کو سکھلایا کہ جب طواف کرو, رکن یمانی پہ پہنچو, حجر اسود تک کیا دعا مانگو؟ پڑھ لو. کیا مانگنا ہے؟ ہاں جی, کوئی عظیم سواب ہے نا, ربنا. کس سے مانگ رہے ہو؟ اچھا اس میں ایمان سے کہ حضور نے فرمایا کہ ربنا مانگنا, لیکن آدم کے صدقے میں مانگنا ہے نہیں, آپ کے ملک میں بھی نہیں نہ. ادھر جو ربنا والی دعا ہے اس میں پیر عبد القادر کا نام بھی نہیں, داتا صاحب کا ہوگا, اچھا ان کا بھی نہیں, شباز کلندر کا ہوگا, راضی بابا, زندہ پیر, ظاہر پیر, کوئی مردہ پیر, کوئی زندہ پیر. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اب دیکھیں جی کہ سرکار دو جہاں نے ایک دفعہ دل میں خیال آیا اپنے دشمنوں کے خلاف, حالانکہ حضور کبھی نہیں مانتے تھے, حضور رحمت ہے, آپ نے تو ہر دشمن کو معاف کر دیا ہے, لیکن یہ تین دشمن ایسے تھے حضور کا دل انہوں نے اتنا دکھایا تھا. ایک قوم تھا حارث بن ہشام, یاد کر لیں, حارث بن ہشام, یہ بڑے کون ہے؟ ابو جہل کا بھائی ہے. حارث بن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے, اور اسی طرح سہیل بن
عمر صفوان، یہ تینوں مشرک تھے، کافر تھے، دشمن محمد مصطفیٰ تھے، سرکار کا دل اتنی دکھ گیا ان سے، حالانکہ حضور نے بدعا بڑی قریب شاد نادر کی ہے، کبھی جلال میں آ کے اللہ کے نبی نے دعا، آخر تقاضا ہے تو شریعت بھی ہوتا ہے، اس کے تقاضے کے پیش نظر سرکار کی زبان مبارک سے بھی سخت لفظ نکل گئے، ان کے بارے میں بھی خیال آیا کہ یا اللہ یہ بڑے بدبخت ہیں، بڑے ذلیل ہیں، بڑے دشمن ہیں، ان کو تو ہلاک کر دے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء، اللہ نے فرمایا کہ میرا مرضی تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میری مرضی ان کی توبہ قبول کر دوں، میری مرضی ان کو عذاب دے دوں، وجہ کیا تھی کہ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے ان کے اسلام کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کو تو اسلام نصیب ہونا ہے، ان کے لیے
من احببت ولكن الله
لیکن اللہ جس سے ہدایت دینا چاہے اس کی مرضی ہے، زیادہ ابو طالب کو ہدایت نہیں، ابھی لہب کو ہدایت نہیں، ابھی جہل کو ہدایت نہیں، دلید کو ہدایت نہیں، لیکن اللہ کی شان ہے. اقبال نے کہتے پھر بات کی ہے، کہتا بلا نظہ بش سہیل، بلا نظہ بش سہیل بدلوں، ابو جہل نے مکہ کی بلا غریب، کہتا میرا مولا بلا نظہ بش آیا ہے، سہیل روپ سے آ کے جنت کے مالک بن رہے تھے، اور ابو جہل جو مکے میں پیدا ہوا، جو لندن پیتے پیتے جوان ہوا، جو کعبے کی تمام کرتا رہا، جو کعبے کے بنانے میں شہید رہا، جس کی زندگی کعبے کے سہارے میں گزر گئی، لیکن اللہ نے اس کے لیے جہنم کے فیصلے فرما دیے، اس لیے کہ ہدایت کا مالک کون ہے اللہ، مختار کل کون ہے اللہ، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، وہ چاہے تو بلال کو حبل سے بلا کے میرے مدنی کا غلام بنا دے. ایک دفعہ ایک مولوی نے، یہ علمی لطیفہ ہے، یہ مسئلہ نہیں یاد رکھنا، یہ کوئی حکم نہیں یاد رکھنا، صرف علمی لطیفہ ہے، محبت کے پیش نظر ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، اس عالم نے کیا جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ جنت میں پہلے بلال جائیں گے. تو بندہ حیران ہو کے کہہ رہے گا کیا کہہ رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ انا اول من اقرب باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، تو سب سے پہلے تو محمد مدنی جائیں گے، بلال کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا میری بات تو نے نہیں سمجھی ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والا تو محمد ہوگا، سواری تو محمد کی جائے گی، لیکن ہر بادشاہ کے غلام آگے چلتی ہے، ہر بادشاہ کے غلام سواری کی مہارے پکڑ کے آگے چلتے ہیں، بلال بھی تو غلام محمد ہے، بلال بھی تو حضور کا عاشق ہے، اس لیے سب سے پہلے تو محمد بدنی ہوں گے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ بلال میں نے میرا جنت میں تیرے چلنے کی امان سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اختیار کس کو ہے؟ اسی طرح قرآن نے سنے میرے آقا سرکار نے جو کہا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے کہ قریش کے بڑے میرے سردار آئے، ہم نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لوں تو کیا کہنا، حاجی جو یہی ایک مسئلہ یاد کر رہے ہیں، یہی ایک مسئلہ یاد کر رہے کہ نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، اور اس سے کہنا ہے شاید اللہ اسی ایک مسئلے سے ہی نجات عطا فرما دے، باقی الحمدللہ حاجیوں کا حال جو ہے بس اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے، کبھی شریف میں گھر ہو تو یاد نہ وہاں جائیں گے تو کہیں گے یا دستگیر یا پیر، نہ لکھا ہے نہ ہی رہ گیا والی اللہ تبارک تعالیٰ معاف کروا دے. یعنی آج اندازہ کریں گے ہم حاجی کو تقریباً مہینہ یا زیادہ گزر چکا ہے، خدا جانتا ہے ابھی تک حاجی کو سخ بنانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا. اللہ کے بندے ہر بندے کو پتا ہے کہ جس ٹسنے کے برابر ٹسنا ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو، اگلی سگ خالی نہ ہو، اول افل اول پہلے پہلی پوری کریں، پھر دوسری پوری کریں، پھر تیسری پوری کریں، پھر چوتھی پوری کریں، اور بچوں کی سگیں مردوں کے پیچھے ہوں، اور عورتوں کی سگیں بچوں کے بھی پیچھے ہوں، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں کہ کسی بندی کسی لڑکی کسی عورت کے اٹھنے میں جھکنے میں رکھنے کھجنے میں اس کی مومنٹ پہ کسی اور بہن کی نظر پڑے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی عورت ایسی کے کھڑی ہو تاکہ اس کی نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، کسی مرد کی نظر یا عورت کے بدن پر بھی نہ پڑے. ہر آدمی جناب ساتھ بیٹھی ہے اور عورت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا اور جب نماز ختم ہو جائے کہکا کہکا عالم میں لگ رہی ہے اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے, آنے جانے کے دن پوچھے جا رہے ہیں, کسی کو یہ ذرے کے برابر احساس نہیں کہ ہم اللہ کے قابل میں رہے. کیا یاد کرو گے؟ لیکن بالکل کیا ہے, یاد نہ کرو اور نہ مانو, قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں پہنچا, باقی تمہاری مرضی ہے, مان لو نہ مانو, لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی تو ہم تو دقتیں کے لوگ بھی نہیں. مکے والوں نے تو میرے محبوب محمد مدنی کی باتیں بھی نہیں مانی ہے, اگر تم کسی مولوی کی نہیں مانو گے تو کوئی نئی بات تو ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ بلغ بات پہنچاؤ. نبی نے فرمایا بلغوا عنی, میرا دین مجھ سے لے کے پہنچاؤ, ولو آیتن, چاہے تجھے ایک آیت کا ترجمہ آئے, ایک کلمے کا ترجمہ آئے, ایک دین کا مسئلہ آئے, آگے پہنچاؤ دین محمد کا پہنچاؤ. تو ذمہ داری ہے پہنچانا, یہ ذمہ داری نہیں کہ منوانا یا اس پہ عمل کرانا, یہ ذمہ داری ہی نہیں ہماری. اب سنیے جی کہ میرے مدنی پاس بیٹھے ہیں کافر آئے, کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, اگر آپ ہماری تجویز مان لیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے, اچھی باتیں بتاؤ کیا تجویز ہے.
اور جہاں اتنی
آج بھی جو اصل عطر ہے گلاب کا طائف ہی جو طائف میں بنتا ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنے کا ملتا ہوگا؟ وہ 10,000 ریال کا ایک تولہ ملتا ہے. یہ تو ہم نے دو مٹی کے تیل والے گلاب لگائے ہوئے ہیں. جو وہ گلاب ہے اس کا نام ہے طائفی. 10,000 × 16 160,000 روپے ہے تولہ. اس کے باوجود بھی نہیں ملتا. یہ جو تمہارے ہاں گلاب ہے نا یہ تو سارے سنتھیٹک ہیں, کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں. ان میں تو اگر مثلاً صحیح گلاب کا نچوڑا ہوا ایک تولہ ہو تو 200 تولہ جو ہے وہ سارا کیمیکل کا بنا ہوا ڈال دیتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں گلاب کا اثر لگایا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے لگانے سے خارش بھی شروع ہو جائے گی, چمڑے کا رنگ بھی بدل جائے گا انشاءاللہ, اور کوئی بیماری ابھی ضرور لگ جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تو کہتے ہیں, میرے بدری کے دل میں خیال آ گیا کہ یا اللہ یہ بڑے بڑے قابل ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, یہ اگر مسلمان ہو جائے تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا, اور میرا مولا تیرے آگے تو کوئی چیز مشکل نہ. اللہ پاک اگر کوئی چشمہ جاری کرنا چاہے مشکل. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ نے فرمایا میرے لیے میں تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لوں بس کہنے کی دیر ہے کہ ہو جا ہو جا. اللہ چاہے تو پانی میں آگ لگا دے. اللہ نے ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا لیکن فرعون ظاہری طور پہ تو پانی میں غرق ہوا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں دیکھنے میں تو دریا میں ڈوبا ہے, اصل تو ہم نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا ہے. اللہ جو چاہے کر دے. اللہ چاہے تو ہم آؤں سے سلیمان کے تخت کو اڑا دیں. اللہ چاہے تو ہواؤں کے ذریعے محمد مدنی کے دشمنوں کو بھگا دے. اللہ چاہے تو قوم عاد کو ہواؤں سے ہلاک کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا سے ساری کائنات کو زندہ کر دے کہ ہوا نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے دیکھو کہ آکسیجن لگائے جاتے ہیں, جہازوں میں آکسیجن رکھے جاتے ہیں کہ اوپر جا کے کہیں آکسیجن کم ہو گیا تو بندے مر نہ جائیں, لیکن اللہ اسی ہوا سے چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں, اور اسی ہوا سے چاہتے ہیں تو برباد کر دیتے ہیں جو چاہے. حضور کے دل میں خیال آیا کہ میرا اللہ یہ جو کہتی ہے کہ نہ تو امید لگتا حتا حتا تب جو لنا من الارض یمتو ان. میرا اللہ تو قادر ہے اگر ان کو دکھا دے. اللہ نے قرآن نازل کیا, اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی جا کے ان کو جواب دے دو. سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اللہ نے فرمایا میرا نبی جواب دے دو کہ میرے رب کی مرضی ہے وہ پاک باپ ہے, وہ چاہے تو دکھا دے وہ چاہے تو نہ دکھائے, میں تو انسان ہوں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں چشمے جاری کروں. اللہ نے فرمایا میرا نبی ہم چاہے دکھا سکتے ہیں لیکن یہ دشمن ہے, ایک دیکھنے کے بعد اور مانگیں گے اور دیکھنے کے بعد اور مانگیں گے. یہ ہدایت کے لیے نہیں, یہ تو انعام میں مانگنے آئے ہیں, اور اگر معجزہ ظاہر کرنا ہو تو میری مرضی ہے, میں چاہوں تو جاری کر دوں, میں چاہوں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دوں, میں چاہوں تو محمد نبی تیرے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو چلا دوں, لیکن میری مرضی ہے آپ کے اختیار میں. آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ بشر رسولا. تو کر دیں اور نبی بھی مختار کل ہیں. لیکن اصل مسئلہ سمجھو, موجودہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, کرامت بلی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. نہ کرامت بلی کے ہاتھ میں ہے نہ موجودہ نبی کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں, اللہ چاہے تو ظاہر نہ کریں, اللہ کی مرضی. ایک دن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے مہربانی کر کے کھڑا کرو, صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے ہیں اور ایک کافروں کے دو تین سردار بیٹھے ہیں, حضور سے باتیں کر رہے ہیں. میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں, نابینا صحابی ہیں, نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بےچارے لاٹھی دیکھتے دیکھتے حضور کی مجلس پوچھتے پوچھتے آ گئے اور اب ہی شور کر دیا, علمنی یا محمد, محمد مصطفیٰ مجھے فلا آیت کا ترجمہ سکھلائے. اب وہ کافر سے جو بات ہو رہی تھی وہ بات ٹوٹ گئی. حضور پاک کو بات ذرا ناگوار گزری کہ بھئی یہ کوئی طریقہ ہے, میں بات کر رہا ہوں, آ گیا, علمنی علمنی, مجھے پڑھاؤ بعد میں پڑھ لو. اچھا اصولاً دیکھا جائے تو کوئی میرے مدنی کا فرمان غلط تو نہیں, حضور بات تو آپ کی جگہ صحیح فرما رہے ہیں کہ بھی جب میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں تو دوسرا صبر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ تھوڑے سے پھل پڑ گئے, آپ کو بات نہ کمار گزری اور وہ جو کافر مشرک بد بخت بیٹھے تھے ان کو تو اور زیادہ ناگوار گزری کہ دیکھو جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی کوئی نابینا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کیسا ہے, آگے ہماری مجلس میں داخل ہو جاتے ہیں, ہم آپ سے بات کیسے کریں. سب کی بات حضور کو صرف ناگوار گزری ہے, بس حضور نے فرمایا کچھ نہیں. حضور نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نہ ڈانٹا نہ آپ نے مارا ہے نہ ہٹایا ہے, صرف بات نہ گوار گزری اور پریشانی میں تھوڑا سا پل پڑ گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورت آبشہ اتاری, اللہ کا قرآن موجود ہے ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ, ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے, جا کے کھول کے پڑھ لے. اللہ کو یہی بات پسند نہ آئی, اللہ نے فوراً جبریل علیہ بھیجا اور قرآن نازل کر دیا. آپ کی روشی پر اندلہ تلہ, آپ اسی کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں. نہیں ایمان لاتا نہ لے آئے ایمان دفع ہو وہ تو کافر ہے، لیکن ان کا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے جو ایمان لا چکے ہیں، کہ یہ ایمان میں آ کے بیچارے باہر نہ نکل جائیں، جو نہیں آئے مقدر میں ہے تو آ جائیں گے، نہیں ہے مقدر میں تو نہیں آئیں گے، لیکن جو آ چکے ہیں ان کی تو حفاظت کرو، اگر یہ نکلنا شروع ہو گئے تو پھر کون آئے گا؟ اس کی مثال سمجھو، کوئی آدمی یہ کہے نا جی مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آتا ہے ٹی بی والا، ایک آتا ہے نزلے زکام والا، تو آپ کا عقل تو یہی کہتا ہے نا جی جو زیادہ مریض ہے اس کا پہلے خیال کرو، نزلے زکام والا تو ایک دن بعد بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، وہ ٹی بی والا تو ہے لیکن علاج چاہتا نہیں ہے، یہ ہے تو نزلے والا لیکن چاہتا ہے، تو ڈاکٹر کس کا مقدم کرے؟ جو نہ چاہے کیا کرے اس کا؟ وہ علاج کرانا ہی نہیں چاہتا، وہ تو اعتراض کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور یاد رکھو میرا مدنی، جب اس صحابی کو دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کو، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ پیارا صحابی ہے، فیما آتا بنی ربی، جس کی وجہ سے اللہ نے میری انکوائری کر دی، یعنی حضور کو اتنا خیال ہے۔ ایک دفعہ حضور کے بعد باہر سے کسی ملک سے ہدیہ آیا، جیکٹ آئے، کوٹ آئے، حضور نے سب کو دے دیے، عبداللہ ابن ام مکتوم کو کوٹ نہ دیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور نے کوٹ تقسیم کیے، انہوں نے کہا تقسیم تو کیے ہیں، انہوں نے کہا سب کو دے دیے، مجھے کیوں نہیں دیا، ابھی چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، یہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، حضور کے آرام کا وقت ہے، ابھی چلتے ہیں بعد میں دیکھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بس مجھے ابھی دیکھے۔ وہ جناب نکری پکڑے ہوئے ساتھی کو لیے آیا، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا اور زور سے آواز دی، جی میں عبداللہ ابن ام مکتوم ہوں۔ حضور نے بیوی سے فرمایا کہ وہ کوٹ جو میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے جلدی دے دو، کہیں ایسا نہ ہو نہ پھر ناراض ہو جائے۔ حضور پاک کوٹ لے کے آئے، حدیث مبارک میں ہے، اور آپ نے اسے کہا حضور مجھے کوٹ، ہم نے بولا خبا تو نہ کہا، عبداللہ ابن مکتوم تیرے لیے تو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کوٹ، اور حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، ختم